بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سب کو عید فطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں حسب معمول ہم گزشتہ ہفتے کی اہم رودادوں کا جائزہ لیں گے، اور اسلامی جمہوریہ ایران اور چھ بڑی طاقتوں کے درمیان ہونے والے ایٹمی مذاکرات کے حوالے سے آج اسٹوڈیو میں ایک معزز مہمان سے ہماری گفتگو پروگرام میں شامل رہے گی۔ امید ہے کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارا ساتھ دیں گے، تو ملاحظہ فرمائیے آج کے موضوعات۔
نماز عید کے اجتماع سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ سرزمین فلسطین کو یہودی بنانے کی سازش۔ عراق میں داعش کو شکست کا سامنا۔ مصر کی جیلوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں۔ ایران کی پرم جوہری سرگرمیاں اور ایٹمی مذاکرات کے نتائج۔
ناظرین، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عید الفطر کے عظیم الشان اجتماع سے رہبر انقلاب اسلامی نے خطاب فرمایا۔ آپ نے اپنے خطبات میں مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی اور اہم نکات آپ نے حاضرین کے سامنے پیش کیے۔ ملاحظہ فرمائیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے تہران میں نماز عید کے عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے خطے کی تبدیلیوں اور ایران کے جوہری مذاکرات کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی اور فرمایا کہ مجوزہ معاہدے کا متن منظور ہو یا نہ ہو، ایران کی مذاکراتی ٹیم کی کوششیں قابل قدر اور قابل تعریف ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے خطے کے حالات کے بارے میں ایران کی پالیسیوں میں تبدیلی کے حوالے سے مغرب کی قیاس آرائیوں پر خط بطلان کھینچتے ہوئے فرمایا کہ ایران خطے میں اپنے دوستوں کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوگا، اور یمن، فلسطین، بحرین، عراق، شام اور لبنان کے عوام کی حمایت بدستور جاری رہے گی۔ آپ نے خطے کے بارے میں ایران اور امریکہ کی پالیسیوں میں پائے جانے والے گہرے اختلافات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ کی سامراجی حکومت کے بارے میں بھی ایران کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ امریکہ پچھلے 37 برس سے خطے اور دنیا میں ایرانو فوبیا پھیلانے میں مصروف ہے، اور ایران پر جوہری ہتھیاروں کے حصول کا الزام اس کا سب سے ہنگامہ خیز حربہ رہا ہے، لیکن جامع مشترکہ ایکشن پلان کے تحت ویانا میں طے پانے والے اتفاق رائے کی بنیاد پر امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ البتہ اس کے باوجود ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے امریکہ کے دھمکی آمیز بیانات اور دعووں کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ پچھلے چند روز کے دوران امریکی حکام میں سے ہر ایک نے ویانا میں ہونے والے اتفاق رائے کی من پسند تشریح اور نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ پابندیوں کی وجہ سے ایران مذاکرات کی میز پر آیا اور آخر کار ایران ان کے مطالبات کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گیا۔ یہاں تک کہ امریکی صدر نے ایران پر حملے کی دھمکی اور ایرانی فوج کو تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کر ڈالا، جس کا جواب رہبر انقلاب اسلامی نے بڑے ہی واضح انداز میں دیا۔ آپ نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ ایران خطے میں کسی بھی جنگ میں پہل نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی جنگ مسلط کی گئی تو یقیناً یہ امریکہ ہوگا جو شکست کھا کر خطے سے باہر نکلنے پر مجبور ہوگا۔ امریکی حکام حالیہ 50 برسوں کے دوران ایران کی تاریخ کے بہت سے واقعات پر جواب دے ہیں، جن میں ایران کے منتخب وزیراعظم محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹنے، ایران پر حملے میں صدام کی حمایت اور اسے کیمیائی ہتھیاروں کی فراہمی، ایران کے مسافر بردار طیارے پر میزائل سے حملہ، ایم کے او جیسے دہشت گرد گروہ کی حمایت اور اسی طرح کے دوسرے معاملات شامل ہیں۔ اگرچہ باراک اوباما نے امریکہ کی ماضی کی بہت سی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا ہے، لیکن بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور صورتحال پر غور کیے بغیر ہی وہ ماضی کی غلطیوں کو دہرائے جا رہے ہیں، اور تاریخ ان کی ان غلطیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے امریکی حکمرانوں کی بعض غلطیوں کی یاد دہانی بھی کراتے ہوئے ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ پچھلے 37 برس سے ایرانی عوام کو جھکانے کا خواب دیکھتا چلا آیا ہے، لیکن جوہری مذاکرات کے دوران وہ ایران کے خلاف دباؤ کم کرنے پر مجبور ہوا، اور ایسے وقت میں جب خود باراک اوباما کے بقول امریکہ ایران کی جوہری تنصیبات کو مکمل نابود کرنا چاہتا ہے، لیکن آج اسے ایران کے جوہری حقوق کو تسلیم کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ یہ بات پوری طرح سے واضح ہے کہ امریکہ پچھلے 37 برس کے دوران جو مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا اور حاصل نہیں کر سکا ہے، آج جب ایران پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور اعلیٰ پوزیشن کا حامل ہو گیا ہے تو کسی طور وہ یہ مقاصد حاصل نہیں کر پائے گا۔ ایسے وقت میں جب ایرانو فوبیا کی پالیسی مکمل شکست سے دوچار ہو گئی ہے، رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب اس بات پر تاکید ہے کہ ایرانو فوبیا کی مغربی پالیسی کی ترویج کا دور اب ختم ہو گیا ہے اور خطے کے موجودہ حالات میں امریکہ ماضی کی سامراجی پالیسیوں کو جاری نہیں رکھ سکے گا۔
ناظرین، نماز عید الفطر کے اجتماع سے رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب پر آپ نے تفصیلی رپورٹ ملاحظہ فرمائی۔ اس وقت علاقے کی صورتحال عجیب غریب ہے۔ یمن پر سعودی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، دوسری جانب عراق میں داعش کے دہشت گردانہ اقدامات اور شام میں دہشت گردی کی کارروائیاں، یہ سب موضوعات ایسے ہیں کہ جس پر سب کی توجہ لگی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے اسرائیل کیا کر رہا ہے اس پر سے لوگوں کی توجہ ہٹی ہوئی ہے۔ یہ ہم نے اپنے سیاسی تبصرے میں جاننے کی کوشش کی ہے۔
قانون سازی کے امور میں صہیونی حکومت کی وزارتی کمیٹی نے اسرائیل کے یہودی ملک ہونے سے متعلق قانون کی منظوری کی خبر دی ہے۔ قانون سازی کے امور میں صہیونی حکومت کی وزارتی کمیٹی میں اسرائیلی پارلیمنٹ نیسٹ میں لیکوڈ پارٹی کے نمائندے بنی بیگن نے اسرائیل کے یہودی حکومت سے متعلق قانون کا مسودہ پیش۔ یہ معاملہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی تسلط پسندانہ پالیسیوں کو آگے بڑھانے اور غاصب صہیونی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے صہیونی حکومت کو ایک یہودی حکومت کی حیثیت سے تسلیم کرانے کے لیے انجام پانے والے اقدامات کی عکاسی کرتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی کابینہ نے کچھ دنوں پہلے ہی نتن یاہو کی سربراہی میں یہود کی قومی حکومت کا بل منظور کیا تھا، لیکن مذکورہ بل کی منظوری کے لیے صہیونی حکومت کی طویل کوششوں کے باوجود عالمی پیمانے پر اس کی مخالفت کے خطرے کے پیش نظر نتن یاہو اس وقت اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ لیکن نسل پرستانہ اور توسیع پسندانہ پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے لیے اسرائیل کو ایک یہودی حکومت کی حیثیت سے تسلیم کرانے کا معاملہ تل ابیب کے روڈ میپ کی حیثیت سے ہمیشہ سامنے آتا رہا ہے، اور صہیونی حکومت اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہی ہے۔ مشرق وسطی کے حالات اور مغرب سے وابستہ دہشت گردوں، نیز تکفیریوں کے اقدامات نے صہیونی حکومت کے لیے اپنے شرپسندانہ اقدامات پر عمل درآمد اور علاقے کو فرقہ وارانہ اور مذہبی جنگوں کی آگ میں جھونکنے کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ صہیونی حکومت علاقے میں اپنے جارحانہ اقدامات تیز کر کے اور فلسطین میں خوف و وحشت پیدا کر کے فلسطینیوں سے اپنے تسلط پسندانہ اور توسیع پسندانہ منصوبوں کو تسلیم کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ صہیونی حکومت فلسطینی علاقوں میں اپنے تسلط پسندانہ منصوبے پیش کر کے اور فلسطینی علاقوں میں اپنے غاصبانہ قبضے کو مضبوط بنا کر خود مختار فلسطینی مملکت کی تشکیل کا امکان ختم کر دینا چاہتی ہے۔ سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ اسرائیل کو یہودیوں کے ملک کی حیثیت سے تسلیم کرانے کا معاملہ صہیونیوں کے لیے فلسطینیوں کی مزید زمینیں ہڑپ کرنے اور ان کے وطن واپسی نیز 1948 کے مقبوضہ علاقوں میں رہنے والے ان تمام فلسطینیوں کو جو اسرائیلی عرب کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں بے دخل کرنے پر منتج ہوگی۔ صہیونی حکومت کی نسل پرستانہ پالیسیوں کے نتیجے میں مقبوضہ فلسطین میں رہنے والے فلسطینیوں کی آبادی تقریباً 10% سے بھی کم ہو جائے گی۔ صہیونی حکومت کی نسلی امتیاز کی ماہیت اس بات کا باعث بنی ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطین سے ان فلسطینیوں کو بھی پوری طرح سے باہر نکال کرے جو 1948 کے بعد تمام حقوق سے محروم کر دیے جانے کے باوجود بھی ان علاقوں میں سکونت پذیر ہیں۔ ان حالات میں نسل پرست صہیونی حکومت کے مقابلے میں عالمی برادری کا بھرپور رد عمل ضروری ہے، اور اس سلسلے میں ہر طرح کا لیت و لعل عالمی سطح پر ایک الگ نوعیت کے نسلی امتیاز کی بنیادیں مضبوط کرنے کا باعث بنے گا اور اس کے انتہائی خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔
ناظرین، تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا سرزمین فلسطین کی صورتحال کے بارے میں۔ رخ کرتے ہیں عراق کا، کہ جہاں پچھلے 1.5-2 سال سے داعش سے موسوم دہشت گرد عناصر عراقی عوام کو خاک و خون میں غلطہ کر رہے ہیں، اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ داعش کے خلاف عالم اتحاد بھی تشکیل پایا ہے اور ان کا نعرہ یہ ہے کہ وہ داعش کے خلاف جنگ میں یا جد و جہد میں مصروف ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ عراقی عوام اور عراقی فورسز ہیں جو داعش کے خلاف جد و جہد کر رہی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے یہ رپورٹ۔
مغربی عراق سے غیر ملکی دہشت گردوں کے فرار کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ ایک عراقی عہدیدار نے بتایا ہے کہ مغربی عراق کے صوبے الانبار سے دہشت گرد گروہ داعش سے وابستہ درجنوں غیر ملکی عناصر فرار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے الانبار کے 3 علاقوں کو دہشت گردوں سے پاک کیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عراقی فضائیہ کی بمباری میں داعش کے درجنوں غیر ملکی عناصر ہلاک ہو گئے ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا ٹھکانہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ عراق کے عسکری ذرائع نے بتایا ہے کہ ملک کی سیکورٹی فورس نے الانبار صوبے کو آزاد کرانے کی غرض سے شروع کی جانے والی بڑی کارروائی کے دوران صوبے کے ایک بڑے علاقے کو دہشت گردوں کے قبضے سے چھڑا لیا ہے۔ عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے مغربی رمادی کے علاقے تاش سے بھی دہشت گردوں کو پیچھے دھکیل دیا ہے اور یہ شہر اب مکمل طور پر عراقی فوج کے کنٹرول میں ہے۔ عراقی سیکورٹی فورس نے فلوجہ کے اطراف میں 15,000 کلومیٹر کا علاقہ بھی داعش کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے اور اب وہ تیزی کے ساتھ فلوجہ کے مرکز کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے اور رمادی کے علاقے کو جلد آزاد کرائے جانے کا امکان ہے۔ عراقی حکام نے عزم ظاہر کیا ہے کہ فوج اور عوامی رضاکاروں کی مدد سے بہت جلد ملک کے سبھی علاقوں کو دہشت گردوں کے وجود سے پاک کر دیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ عراقی سیکورٹی فورس نے صوبہ الانبار کو داعشی وہابی اور ان کے اتحادی باسی عناصر کے وجود سے پاک کرنے کے لیے گزشتہ پیر سے ایک بڑی کارروائی کا آغاز کیا ہے جس میں فوج، عوامی رضاکار، پولیس اور اہل سنت قبائلی لشکر شریک ہے۔ اس آپریشن کے دوران داعش کے سینکڑوں دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں اور بہت سو کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ سینکڑوں نے راہ فرار اختیار کر لی ہے۔ ادھر حزب اللہ عراق کے فوجی ونگ کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ ان کے جوان شہر فلوجہ کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں اور انہیں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں ہے۔ جعفر الحسینی نے بتایا کہ فلوجہ کے مرکز کی جانب عراقی فوج اور عوامی رضاکاروں کی پیش قدمی مرکزی آپریشن پلان کے مطابق انجام پا رہی ہے۔
ناظرین، عراق سے رخ کرتے ہیں مصر کا۔ مصر سے موصول ہونے والی خبروں میں بعض افسوسناک خبریں ایسی موصول ہو رہی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصر میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ قیدیوں کو ایزا رسانی سے لے کر ان کو جیلوں میں موت تک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملاحظہ کیجیے تفصیلی رپورٹ۔
مصر کی سول رائٹس یونین نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ملک کی جیلوں کی صورتحال محمد مرسی کے خلاف فوجی بغاوت سے پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بدتر ہو گئی ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ایک معمول بن گئی ہیں۔ مصر میں محمد مرسی کی حکومت کے خاتمے کو 2 سال اور عبد الفتاح السیسی کو برسر اقتدار آئے 1 سال کا عرصہ بیت رہا ہے اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی مصری تنظیموں کا کہنا ہے کہ ملک ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا ہے جہاں فوج سابق ڈکٹیٹر حسنی مبارک کے دور سے بھی زیادہ طاقت کا مظاہرہ کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ ریٹائرڈ جنرل سیسی کی حکومت نہ صرف عوام کی اقتصادی مشکلات کو حل نہیں کر پائی بلکہ بہت سے مصری خاندانوں کے کفیل اور سرپرست حضرات اس وقت جیلوں میں بند ہیں۔ پچھلے 2 برس سے مصر کی جیلیں ایسے افراد سے بھری پڑی ہیں جن پر کوئی فرد جرم بھی عائد نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی اس بات کا کوئی علم ہے کہ ان پر کب مقدمہ چلایا جائے گا۔ انسانی حقوق مرکز کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مصر کے پہلے منتخب صدر محمد مرسی کی حکومت کے خلاف جولائی 2013 کی فوجی بغاوت کے بعد سے ملک میں سیاسی قیدیوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا ہے اور یہ تعداد اب 40,000 تک پہنچ گئی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سیاسی تجزیہ نگار تشدد، سرکوبی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو سیسی حکومت کے گزشتہ 1 سال کی اہم ترین خصوصیات قرار دے رہے ہیں۔ یہ خوفناک صورتحال جو اسٹرکچرل وائلنس کہلاتی ہے، مصر کی جیلوں میں اس کا بکثرت مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق عبد الفتاح سیسی کی حکومت نے جیلوں کو قیدیوں کی قتل گاہ میں تبدیل کر دیا ہے اور جولائی 2014 میں ان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے اب تک 140 قیدی مختلف جیلوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ تعداد محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹے جانے کے بعد کے پہلے برس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ جولائی 2013 میں محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹے جانے کے بعد کے پہلے برس کے دوران اس ملک کی جیلوں میں 70 افراد ہلاک ہوئے جن میں اخوان المسلمین کے کئی اہم رہنما بھی شامل تھے۔ البتہ صرف قیدیوں کی ہلاکتوں کا معاملہ ہی حکومت مصر کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے بلکہ بنیادی سہولتوں کا فقدان، جیلوں کی ناگفتگو صورتحال، قیدیوں پر تشدد اور انہیں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات سے محروم رکھنا بھی مصری حکومت کے انسانی حقوق کے خراب ریکارڈ میں شامل ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی متعدد تنظیموں نے مصر کی جیلوں میں انسانی حقوق کی پامالی پر شدید احتجاج کرتے ہوئے قیدیوں کی ہلاکتوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کی جانب سے بھی سخت خبردار کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مصر کے سابق جنرل اور موجودہ صدر ملک کو پولیس اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کی جس پالیسی پر عمل پیرا ہیں، اس میں جیل اور جیل سے باہر انسانی حقوق کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
جی ناظرین، اور اب پروگرام کا آخری موضوع اسلامی جمہوریہ ایران کی پرام جوہری سرگرمیاں اور ایٹمی مذاکرات کے نتائج۔ اس موضوع پر ہم نے گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر محمد وحدتی صاحب کو، جو اس وقت یہاں تشریف فرما ہے۔ میں اپنے اس معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا۔
میں بھی سلام عرض کرتا ہوں سب کو، تمام دیکھنے والوں کو، اور عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ سب کے نماز روزے قبول ہوں گے۔
ڈاکٹر محمد وحدتی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، ہماری دعوت کو آپ نے قبول کیا۔ ایٹمی مذاکرات کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے انشاءاللہ، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے، بلکہ ہم کیا، ہمارے ناظرین جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام یا مذاکراتی عمل ہے، وہ مختلف مراحل طے کرتا ہوا ایک مطلوبہ نتیجے تک بظاہر پہنچ چکا ہے۔ جاننا چاہوں گا کہ یورپ یا مغرب نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کو اس بات کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مذاکرات کریں، کون سی وجوہات تھیں اور کن وجوہات کی بنا پر وہ اس بات پر حاضر ہو گئے کہ ایران جیسے ایک ملک کے ساتھ چھ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھیں۔
دیکھیں، مغربی ممالک اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مختلف امتحان کر چکے ہیں، انہوں نے دھمکی دیاں، انہوں نے پابندیاں عائد کی، خاص طور سے بہت شدید پابندیاں انہوں نے لگائیں، انہوں نے ہر طرح، مگر ان کو کوئی نتیجہ نہیں ملا، اور وہ اسلامی جمہوریہ ایران کا اثر و رسوخ روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس بات کے پیش نظر کے وہ پابندیوں میں کامیاب نہ ہو سکے، انہوں نے جب پابندیاں لگائیں تو انہوں نے سوچا تھا کہ کچھ عرصے میں ایران تسلیم ہو جائے گا، اور اگرچہ پابندیوں کا کچھ اثر پڑا ایرانی عوام پر، مگر لیکن وہ ایرانی عوام کو پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکے۔ ایک اور وجہ کہ جس کی بنا پر وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے اپنے موقف سے، ایرانی عوام کی استقامت ہے۔ انہوں نے ایرانی عوام پر بہت دباؤ ڈالا کہ انہوں نے حتی ایرانی عوام کو منتشر کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ اقتصادی دباؤ ڈال کر کے ایرانی عوام کو ان میں پھوٹ ڈالیں، لیکن جو صورتحال بنی ہوئی تھی، خاص طور سے جوہری پروگرام کے بارے میں، اس میں ایرانی عوام سب متحد تھے۔ انتخابات جو گزشتہ انتخابات ہوئے، اس میں بھی یہ مغربی ممالک امید کر رہے تھے کہ نئی حکومت آئے گی تو وہ شاید ایرانی حکومت کو اپنے مقاصد کے مقابلے میں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں گے، لیکن ایرانی عوام خاص طور سے جوہری پروگرام کے سلسلے میں، اپنے حقوق کے سلسلے میں مسلسل ڈٹے رہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ مقام معظم رہبری جو چیز خاص طور سے رہبر انقلاب اسلامی نے عوام کے سامنے پیش کی، خاص طور سے پابندیوں کے مقابلے میں، وہ استقامتی معیشت۔ آپ نے عوام کی اس اعتبار سے رہنمائی فرمائی کہ وہ کس طریقے سے اقتصادی مشکلات کا مقابلہ کریں، آپ نے رہنمائی فرمائی کہ ایرانی عوام کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے آگے بڑھیں کہ اقتصادی شعبے میں وہ اغیار سے وابستہ نہ رہیں اور پابندیوں کا ان کے اوپر اثر نہ پڑے، اور حقیقت میں اس طریقے سے ایرانی عوام ان کے دباؤ سے بچے رہے۔ ایک اور وجہ کہ جس کی بنا پر مغربی ممالک جھکنے پر مجبور ہوئے، اور جس چیز نے ان کو جھکنے پر مجبور بھی کیا وہ رہبر انقلاب اسلامی کا ٹھوس موقف تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صاف واضح کر دیا تھا کہ اس دائرے سے باہر نہیں ہونا ہے، اور مغربی ممالک جانتے تھے کہ جب ایران کے رہبر انقلاب اسلامی نے ایک دائرہ وضع کر دیا ہے تو وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ وہ اب اس دائرے سے باہر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ایرانی عوام کے مقابلے میں خود امریکہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ جوہری اور ایٹمی معاہدہ ہو۔ امریکی صدر باراک اوباما اور دوسرے مغربی حکام جب انہوں نے دیکھا کہ ایرانی حکومت یا عوام کے خلاف ان کی پابندیاں کامیاب نہیں ہوئیں تو وہ پھر جھکنے پر مجبور ہوئے۔
ڈاکٹر محمد وحدتی صاحب، اس درمیان جو سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے اور ہمارے ناظرین بھی شاید جاننا چاہیں، مذاکرات جو ہے 10 سے 12 سال کے عرصے پر محیط رہے، یہ اتنی طول جو ہے وہ اس کے کھینچنے کی کیا وجوہات تھیں؟ کیوں اتنا عرصہ جو ہے یہ مذاکراتی عمل جو ہے جاری رہا کہ اس دوران ایران میں جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کئی سلیقے تبدیل ہوئے، کئی حکومتیں آئیں اور گئیں؟
دیکھیے، وجہ جو ہے کہ جس کے بنا پر مذاکرات اتنے عرصے تک چلے، امریکہ جو ہے کبھی بھی مذاکرات کے مسئلے میں سنجیدہ نظر نہیں آیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ چاہتا نہیں تھا کہ ایران کے جوہری حقوق تسلیم کرے، اور وہ مختلف بہانوں سے چاہتا تھا ایرانی عوام پہ دباؤ ڈالے، حکومت پر دباؤ ڈالے، اور وہ ایران کے جوہری پروگرام کو ایک بہانہ بنا کر کے تشویش پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا تھا تاکہ ایران پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ لیکن ہم نے مذاکرات میں جو چیز اختیار کی وہ یہ تھی کہ دیکھیں، اگر کوئی سوتا ہوا ہو تو اس کو تو بیدار کیا جا سکتا ہے، لیکن جو خود جاگ رہا ہو اس کو نہیں اٹھایا جا سکتا۔ وہ جانتے تھے جوہری مذاکرات میں کہ ایران کے ایٹمی پروگرام جو ہے وہ پورا نے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں وہ بہانہ تلاش کر سکیں، لیکن وہ مختلف حربے استعمال کرتے رہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کریں، اور اسی بہانے سے وہ چاہتے تھے کہ مذاکرات کو بار بار جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتے تھے، مذاکرات کا سلسلہ منقطع کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان بہانوں سے وہ اس بات کے بھی در پہ تھے کہ ایران کو دبایا جا سکے اور ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا جا سکے۔ اور یہ وجہ ہے کہ وہ مختلف وعدے کرتے تھے اور ان کے ان وعدوں میں بھی کوئی سنجیدگی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت سے ایران سے مراد لے لیں۔ یہی انہوں نے فلسطینیوں کے سلسلے میں بھی رویہ اختیار کیا تاکہ وہ جو ہے فلسطین کے سلسلے میں مختلف وعدے کر کے مراد لینا چاہتے تھے۔ یہی چیز انہوں نے مثلا یہ دباؤ ڈالا فلسطینیوں پر کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، یہی انہوں نے طریقہ جو ہے مذاکرات میں استعمال کیا۔ ایران اور گروپ 5 جماعت کے درمیان مذاکرات میں وہ ایران کو مختلف قسم کے وعدے دیتے رہے، اور اس کے عوض بجائے یہ کہ وعدوں میں کوئی سنجیدگی ہوتی، ایران سے مراد حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور یہ سب صرف بہانوں کی تلاش میں تھے اور صرف مختلف بہانے کرتے رہے۔
میں جاننا چاہوں گا کہ اس مرحلے میں مذاکرات جو نتیجہ اس کا سامنے آیا ہے، ایران نے کیا حاصل کیا اور مغرب سے کیا امتیاز یا مراد حاصل کی، اور ایران کا جو جوہری پروگرام ہے یا ایران کے جو اہداف و مقاصد ہیں اس میں کس حد تک لچک کا مظاہرہ کیا گیا؟
دیکھیے، مذاکرات میں ایران نے ان کے مقابلے میں اپنے سارے مطالبات تو نہیں کہہ سکتے کہ حاصل کیے ہیں کہ ان کے ایران کے سارے مذاکرات مطالبات پورے ہوئے ہوں, لیکن مذاکرات جو ہیں وہ دونوں کی فتح کی بنیاد پر انجام پا رہے تھے, اور ہم نے مذاکرات میں ایک دائرہ وضع کر رکھا تھا کہ ہم کو اس دائرے سے باہر نہیں جانا تھا, اور ہمارا یہ دباؤ تھا کہ صرف اسی دائرے کے اندر مذاکرات کیے جائیں گے, جس کے اندر کچھ چیزیں تھیں جس کو ہم نے مد نظر رکھا. اس کے اندر یہ تھا کہ سب سے پہلی چیز ہمارے لیے جو اہمیت رکھتی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی محفوظ رہے, اور ہم جو ہے اس کے علاوہ کچھ ماننے کے لیے خود بھی تیار نہیں تھے. مثلاً یورینیم کی افزودگی کا مسئلہ تھا, یہ ایران کا حق تھا, اس میں ہم پیچھے نہیں ہٹے, اور انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ یہ ایران کا حق ہے, اور انہوں نے ایران کو ایک ایٹمی ملک تسلیم کیا. دوسرا ہمارا مطالبہ جو تھا وہ پابندیوں کے ہٹانے کے بارے میں تھا, اور ہم نے مذاکرات میں یہ بات رکھی کہ جو پابندیاں ایٹمی پروگرام کی بنا پر مختلف بہانوں سے لگائی گئی ہیں ان کو ہٹایا جانا چاہیے, اور اس میں ایران کامیاب ہوا. ایک اور نتیجہ جو مذاکرات میں ایران نے حاصل کیا ہے وہ ان قراردادوں کا منسوخ کیا جانا ہے جو ایران کے خلاف مختلف موقعوں پر پاس کی جاتی رہی ہیں, اور ایک اور کامیابی جو ایران نے حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ ایٹمی معاہدے کے دائرے میں ایران کا جوہری کیس جو ہے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل سے خارج ہو جائے گا, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا جوہری پروگرام جو ہے وہ بند نہیں ہوا ہے. ہمارا ایٹمی پروگرام مستقل جاری ہے, اور
شاید برای ما برای 20
یورپی ممالک جو ہیں وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ ایران میں سینٹریفیوج مشینیں باقی رہیں, اور اس کی تعداد کے سلسلے میں وہ مختلف طرح سے دباؤ ڈالتے رہے, مگر ایران میں ابھی بھی اچھی خاصی سینٹریفیوج مشینیں باقی رہیں گی اور ان کے ذریعے کام کیا جاتا رہے گا. یہ خود ایک ایران کے لیے کامیابی ہے, اور وہ جو اپنی تعداد بتا رہے تھے کہ سینٹریفیوج مشینیں کم کر دی جائیں اس کو ہم نے نہیں مانا, یہ خود ایک ایران کے لیے ایک کامیابی ہے جو مذاکرات میں حاصل ہوئی ہے. اور ایران کے مذاکرات کے سلسلے میں یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ ایران کے خلاف جو کچھ بھی پروپیگنڈا رہا ہے وہ سب غلط رہا ہے, اور ہمارے پروگرام کے بارے میں جو کچھ بھی شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہا. ہم فلسطین اشغالی مختلف علاقوں میں اگر ہمارا اثر و رسوخ ہے, فلسطین میں, لبنان میں, یا شام میں, عراق میں, تو
حرف ما تاثیر گذار, موضع ما
تعیین کننده است, ہمارا موقف ہے, یہ اقتدار ایرانی اس بنا پہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہے, بلکہ یہ ہمارے منطقی موقف کے بنا پر ہے کہ جس کو علاقے کے ملکوں میں تسلیم کیا گیا ہے, قبول کیا گیا ہے. ورنہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کے کبھی در پہ نہیں رہا ہے. علاقے کے بعض ممالک میں ایٹمی ہتھیار ہیں, مثلا پاکستان میں, لیکن شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا ایران کا اثر و رسوخ ہے اتنا ان کا نہیں ہے.
ایک سوال اور میں کروں گا, وقت البتہ محدود ہے, 3 سے 4 منٹ ہیں ہمارے پاس. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایران اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں اس میں جو خلیج تھی, جو برف تھی, وہ پگھل گئی ہے اور پگھل رہی ہے. یہ تعلقات جو ہیں آیا اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ درحال کے رہبر انقلاب اسلامی نے نماز جمعہ, نماز عید کے خطبوں میں بھی اس طرف اشارہ کیا ہے, کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟
دیکھیے,
واقعیت
حقیقت یہ ہے کہ
امریکائی
ان کے مواقف, ان کی دشمنی جو ایران سے وہ رکھتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ہم پر براہ راست کوئی حملہ نہیں کیا ہے, یا جو امریکہ نے جو صدام کے ذریعے ایران پر مسلط کی تھی جنگ, لیکن امریکی جو ہیں وہ اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت کو سمجھ چکے ہیں، وہ اسی بنا پر ایران سے دشمنی کم نہیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ ایران کو کوئی مراد دے رہے ہیں تو وہ اس بنا پہ نہیں ہے کہ وہ دشمنی کچھ کم کر رہا ہے، بلکہ یہ ایران کا اپنا خود ایک اثر و رسوخ ہے۔ مثلا جیسے یہ ایٹمی معاہدہ ہوا ہے، اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ایران کو زیادہ سے زیادہ دبانے کی کوشش کرتے،
یعنی
مگر چونکہ وہ کامیاب نہیں ہوئے اس لیے وہ مجبور ہوئے ہیں کہ خود پیچھے ہٹیں۔ اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ
یہ اقدام نظامی علیہ
امریکہ اگر ایران کے خلاف کوئی فوجی کاروائی کرنے کی پوزیشن میں ہوتا تو وہ اپنا اصلا کوئی بھی بہانہ نہیں کرتا اور یہ کام کر سکتا تھا،
بدون بہانہ حملے میں کیا
وہ ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن
وضعیت یمن رو ببینید،
اس نے دیکھا کہ پوزیشن ایسی نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یمن کی صورت حال ہے، شام کی صورت حال ہے،
دلیلش اس کی بہانہ ہی ندارن،
یہ اس بنا پہ نہیں ہے کہ مثلا کہ
یعنی
وہاں کے اوپر انہوں نے کر لیا، ایران کے خلاف بھی کر سکتے تھے، نہیں، ایران کی پوزیشن ایسی تھی اور ایسی پوزیشن رہی ہے کہ ایران کبھی جرات نہیں کر سکتا کہ ایران کے خلاف کچھ کر سکے، یعنی وہ چاہتا رہا ہے کہ ایران کے خلاف کوئی فوجی کاروائی کرے، مگر ایسی صورت حال ہی نہیں اس نے دیکھی کہ وہ ایران کے خلاف کچھ کر سکے، خاص طور سے ایسی صورت میں کہ ایران کی جو پوزیشن ہے علاقے میں وہ بہت بنی ہوئی ہے، پھر رہبر انقلاب اسلامی کی رہنمائی جو ہے وہ ہمیشہ اتنی مؤثر واقع ہوئی ہے
کہ
رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات اور رہنمائی کی روشنی میں جو ہمارا موقف بنا ہے وہ اتنا مستحکم رہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس سے عقب نشینی یا پسپائی اختیار نہیں کی، اور ہمارے استقامت کو دیکھتے ہوئے، ایران کی اس استقامت کو دیکھتے ہوئے امریکہ خود پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد وحدتی صاحب، ہم یہاں اپنے ناظرین کا بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پروگرام ملاحظہ فرمایا، آخر تک ہمارا ساتھ دیا۔ بہرحال نتیجہ یہی ہے کہ اس وقت ایران جو ہے وہ اپنے مطالبات اور اہداف میں عوام کی استقامت اور بیداری کے نتیجے میں اس مرحلے تک پہنچا ہے، اور انشاءاللہ اس کے جو بہتر نتائج ہیں وہ نہ صرف ایران بلکہ خطے میں دیکھنے کو ملیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔